درود به محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. درود بن محمد وعلى الله. آج کی رات تین راتوں میں سے جن کے بارے میں شب قدر کا اہتمام کثرت کے ساتھ دیا گیا ہے، ان تین راتوں میں سے سب سے زیادہ اہتمام پانے والی رات قرار پا رہی ہے. البتہ شاید شب قدر کے بارے میں اس بات کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینا بہت زیادہ عقل مندی کا کام نہیں بنے گا، کم سے کم موجودہ صورتحال میں، کہ کس رات کا اہتمام سب سے زیادہ ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جب سوال کیا جاتا تھا اس بارے میں تو معمولاً یہ فرماتے تھے کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ تینوں راتوں میں عبادت کر لوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے پر نہیں چاہتے تھے کہ ہم اور آپ بہت زیادہ غور کریں کہ کس رات کو شب قدر واقعاً کہا جائے گا. ایک طرف سے دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کی شہادت 21 میں واقع ہوئی ہے، تو گمان یہ جانے لگتا ہے کہ شب قدر وہاں ہونی چاہیے. دوسری طرف سے یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہتمام جو روایات کے اندر دیا گیا ہے دعاؤں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، وہ 23 کی رات کو دیا گیا ہے، تو ذہن یہ کہتا ہے کہ شاید یہاں پر ہونا چاہیے. دونوں کی حمایت میں روایات بھی موجود ہیں، مختلف چیزیں. میں نے عرض کیا کہ شاید اس مسئلے کے اوپر اہل بیت نے نہیں چاہا کہ ہمارا بہت زیادہ توجہ ہو. ہمارے پاس کچھ علماء ایسے موجود ہیں جنہوں نے تاریخ کے اندر جنہوں نے پورے سال اعمال شب قدر انجام دیے، پورے سال یہ سوچ کر کہ کوئی ایک تو شب قدر ہوگی، آخری 10 دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، پورے سال. ملا ہادی سبزواری فلسفے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ملا ہادی سبزواری کے بارے میں بہت مشہور ہے جو کہ پورے سال ہر رات شب قدر کے سارے اعمال انجام دیے ایک سال تک، اور صرف اس امید پر کہ بالآخر میں نے شب قدر کو درک کر لیا. اس شب قدر کی بہت فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. اب یہ کہ اس کے ان میں سے چند کے اوپر میں آپ کے سامنے نکات عرض کروں گا، اور اس سے پہلے مقدمتاً یہ سوچ لیتے ہیں کہ دعا کیسی مانگی جائے، دعا کیا مانگی جائے، اس کے بعد پھر شب قدر کے چند موضوعات آپ کی خدمت میں عرض ہوتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والا. شب قدر کا تعلق دعا سے کیسے بنتا ہے؟ اس طریقے سے کہ ہمارے سامنے روایات موجود ہیں کہ وہ رات ہے جس کے اندر تقدیر لکھی جاتی ہے. تقدیر لکھی جاتی ہے، یعنی خود اس موضوع کے اوپر بھی ایک گفتگو ہونی چاہیے کہ تقدیر لکھے جانے کا مطلب کیا ہے. اگر ایک انسان نے اس رات میں بہت زیادہ عبادتیں کی اور اگلے سال یہ طے کر لے کہ گناہ کروں گا، آج رات تو عبادتوں میں گزار دی اور کل کے لیے شیڈیول بنا ہوا ہے کہ گناہ کرے گا، تو کیا تقدیر بدلے گی آج رات؟ نہیں بدلے گی. اچھا آپ کہیں گے ایسا احمق کون ہوگا؟ نہیں، کچھ ہیں ایسے احمق، ایسے احمق بھی ہیں. کیسے؟ بہت سادہ سی بات ہے، آج کی رات عبادات کر رہا ہے اور کل معلوم ہے کہ کون سا ڈرامہ کتنے بجے آتا ہے. دیکھیے وہی احمق ہو گیا. آج کی رات عبادت کر رہا ہے اور اللہ سے وعدہ کر رہا ہے خدایا میری تقدیر بدل دے اپنے راستے میں، اور کل کے دن کا طے کیا ہوا ہے کہ کتنے بجے کون سا ڈرامہ آتا ہے وہ تو دیکھنا ہے. پھر تقدیر کیسے بدلی گئی، کہاں سے بدلی گئی؟ جب گناہ کی ٹھانے بھی ہے کہ گناہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر رات کو کہہ رہے تقدیر بدل جائے گی، نہیں بدلے گی بھائی. تقدیر تو اس وقت بدلے گی جب آپ یہاں پر سمجھ لیجئے سارے کلر صاف کر کے وائٹ واش کر دیں کہ اب خدا ہے تو اپنی مرضی سے لکھ دے, تب تقدیر بنے گی. یہ تقدیر بننے کا عمل ایسا ہے جیسے مثلا کسی دیوار کے اوپر بہت سارے نقش و نگار پہلے سے بنے ہوئے ہیں. اب آپ ایک آرٹسٹ کو لاتے ہیں, بہت ماہر آرٹسٹ ہے, اپنے کام کا ماہر ہے, آپ اسے کہتے ہیں اس دیوار پہ نقش و نگار بناؤ, صحیح ہے, اس پہ پہلے سے بہت کچھ ہے. کیا ہے اس کے اوپر؟ کسی اس سے کہیں تھرڈ کلاس آرٹسٹ نے اپنا کام کیا ہوا ہے, کچھ بچوں نے اس کے اوپر اپنی فنکاریاں کی ہوئی ہیں, کچھ لوگوں نے اس کے اوپر پان کی پیکیں پھینکی ہوئی ہیں, صحیح ہے. اب آپ ایک نمبر ون آرٹسٹ کو لے کے آتے ہیں, اس سے کہتے ہیں یہاں پر کچھ بناؤ, وہ کیا کہے گا آپ سے؟ وہ سب سے پہلی بات آپ سے کہے گا کہ بھائی پہلے یہاں وائٹ واش کر دو, اس کو صاف کر دو, پہلے یہ صاف ہو جائے پھر میں اپنی فنکاری دکھا دوں گا. لیکن جب تک یہ موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی فنکاری کا کوئی امکان نہیں ہے. گویا فرشتے بھی مجھ سے اور آپ سے اس رات میں یہی کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ کی طرف سے حکم لے کر آئے ہیں اور تم بھی اس کے چاہنے والے ہو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. فرشتے آئے ہیں اسی کے پاس, روایات میں لکھا ہوا ہے کاش جب تم سے کوئی پوچھے امامت کے بارے میں تو ان سے احتجاج کرو, دلیل لے کر آؤ, ان سے کہو یہ بتاؤ یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ دنیا میں کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ سوائے امام کی کوئی ہے جس کے اوپر فرشتے نازل ہو سکتے ہیں؟ کون ہے دنیا کے اندر؟ تو اب فرشتے ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تم بلانے والے ہمیں ہو, پکارنے والے ہو, قبول ہیں, تم اس کے چاہنے والے ہو جس کے پاس ہم جائیں گے وہ بھی قبول ہے. لیکن صرف ایک کام کر لو, پہلے ہی اپنے دل کو صاف کر لو, اس کو سفید کر دو تاکہ ہم تمہاری تقدیر لکھ سکیں, ورنہ بتاؤ لکھیں گے کام؟ مثالیں بہت ہیں اس کے اندر, جیسے عرفہ مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں نفس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی برتن کے اندر آپ نے دودھ ڈالنا ہے, دودھ پاکیزہ ہے, خوشگوار ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ ظرف نجس ہو تو دور نجس ہے, پھر پاکیزہ نہیں ہے. آج کی رات آپ بیٹھے ہیں, آپ قرآن کریم سر پہ رکھیں گے, اس سلسلے میں بھی عرض کروں گا دعاؤں کو مانگنے کے طریقے کار پر, قرآن کریم سر پہ رکھیں گے, اب فرشتوں سے آپ التجا کریں گے, اللہ کے حضور گڑگڑائیں گے, اپنے امام کو یاد کریں گے اور ان تمام کی بات کہیں گے کہ خدایا ہمارے مقدر میں اس طرح سے کر دے. لیکن ہوگا کب؟ جب وہ پہلے سے بنی ہوئی لکیروں کو آپ صاف کریں گے. اچھا ان لکیروں میں بھی دو تین قسموں کی لکیریں, بچے جب دیواروں کے اوپر لکیریں مارتے ہیں تو دو تین طرح کی مارتے ہیں, کچھ ایسی پینسل سے مارتے ہیں جو ہم خود ہی اتار سکتے ہیں, وائٹ واش کی ضرورت نہیں, کچھ ایسی سے مارتے ہیں جس کے لیے وائٹ واش چاہیے, اور کبھی ایسا کھرونچا مار دیتے ہیں کہ وائٹ واش بھی نہیں کام چلتا, اس کے لیے پہلے اس کو فلنگ کرنے والا بلانا پڑتا ہے, وہ کھرونچا پہلے فل ہوگا, رگڑائی ہوگی, پھر وائٹ واش والا آئے گا, پھر اس کے اوپر وائٹ واش ہوگا. اب اپنے دل کو بھی ایسے ہی دیکھیے, کچھ تو وہ گناہ ہے جو سادہ سادہ ہے, ہے اللہ کے مقابلے میں گناہ تو ہے, گناہ گناہ ہے, سادگی سے دھل سکتے ہیں, کچھ گناہ ایسے, کچھ گناہ ایسے ہیں ذرا سے گہرے ہیں کسی اور طرح سے دھلیں گے, سادگی سے نہیں دھلیں گے, کچھ گناہ ایسے ہیں جنہوں نے کھرونچے ڈال دیا, اب وہ پہلے کھرونچے نکالنے پڑیں گے, پہلے وہ سارے صاف کرنے پڑیں گے. یہ کھرونچوں والا جو کام ہے نا, یہ حقوق عباد والا کام ہے, جو بندوں کے حقوق لیے بیٹھا ہے جب تک اس کی ادائیگی کا عہد نہیں کرے گا وہ کھرونچا نہیں جائے گا, وہ وائٹ واش سے بھی نہیں جائے گا, وہ اندر پڑا رہے گا. کسی کا حق گردن پر ہے, وہ اپنے ادا نہیں کیا, اب کچھ بھی کر لو کچھ نہیں ہو سکتا, اس کو پہلے ادا کرنا پڑے گا. اس کو خدا نہ کرے میری گردن کے اوپر کچھ نمازیں قضا ہیں, ادا نہیں کی میں نے, ادا کرنے کا ارادہ بھی نہیں کر رہا, اب یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو نہیں جائے گی. اس کو میں کہوں خدا ہے مجھے معاف کر دے, وہ معاف تو کر دے گا لیکن پہلے تم ارادہ تو کرو گے اسے ادا کرو. قضا روزے ہیں کسی کے اوپر, جانتا ہے کہ ہیں, رکھ بھی نہیں رہا, ارادہ بھی نہیں کر رہا, پھر تو نہیں جائے گا, اپنی جگہ پہ رہے گا. بدترین معاملہ حقوق و لبال, کسی کا پیسہ ہاتھ میں ہے, کسی کا غصب ہوئی بھی کوئی چیز ہاتھ میں ہے, کسی کو پریشان کیا ہوا ہے, کسی کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, کسی کا دل دکھایا ہوا ہے. اب یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. اب آپ یہاں ایک رات میں دس رات بیٹھے رہیے, مشکل حل نہیں ہوگا. یہ حل صرف اس وقت ہوگی پہلے آپ اس کو ادا کرنے کا ارادہ کریں. ایک روایت آپ کی خدمت میں سلسلے میں عرض کرتا ہوں, اس طرح سے بیان کرتا ہوں. واقعہ اس طرح سے ہے کہ خانہ کعبہ کے برابر میں تشریف لاتے ہیں, ایک آدمی وہاں پہ پہلے سے کھڑا ہوا تھا, بہت زبردست گریا کر رہا تھا, رو رہا تھا, چیخ رہا ہے, چلا رہا تھا, خدا سے فریاد کر رہا ہے. رسول گرامی کا واقعہ, رسول گرامی کا واقعہ, چیختا ہے, فریاد کر رہا ہے اور خدا سے کچھ مانگ رہا ہے اور خدا سے کہہ رہا ہے, خدا ہے میں جانتا ہوں تو دے گا نہیں, تو مجھے بخشے گا نہیں, میرا گناہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ فلانی تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ کہا میں میرا گناہ بہت بڑا. اب رسول خدا نے اس کو مقایسہ کرنا شروع کیا, کہنے کی کیا سمندروں سے زیادہ ہے؟ کہنے کا ہے اللہ کے رسول اس سے زیادہ ہے. کہنے کی کیا پہاڑوں سے زیادہ ہے؟ کہا اس سے بھی زیادہ ہے. کہا میں نبوت لے کر آیا ہوں, میرے حق سے زیادہ ہے؟ کہا اس سے بھی زیادہ ہے. کیا کیسی باتیں کر, کیا خدائی سے زیادہ ہے؟ کہنے کا نہیں, خدائی سے زیادہ نہیں, خدائی سے زیادہ. فرمایا تیرا گناہ کیا؟ کہنے کا میرا گناہ یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے, میرے اطراف میں لوگ فقیر, محتاج, درد مند موجود ہیں, میں نے کبھی ان کو نہیں دیا, کبھی اپنے پیسے کی بو بھی نہیں سونگنے دی, میں اتنا بخیل ہوں کہ میں نے اپنے پیسے سے ان پر کبھی کوئی خرچ نہیں کیا. رسول گرامی نے سنا اور اس کے بعد کہا کہ اے شخص, اگر تم یہاں کھڑا رہے, اتنا روئے کہ تیرے رونے سے ندیاں بہ جائیں, تب بھی تیرا گناہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک تو یہ عادت طلب نہیں کرے. یہ کام وہ نہیں ہے جو رونے دھونے سے ختم ہو جائے گا, یہ کام عمل سے ہوتا ہے. جب تک تو عمل کی دنیا میں نہیں آئے گا یہ مشکل حل نہیں ہوگی. رو لے جتنا رونا روتا رہے, مشکل حل نہیں ہوگی. مشکل کب ہوگی؟ جب عمل کی دنیا میں صحیح کرو گے. اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے, شب قدر میں چاہے میرے گناہ بخش دیے جائیں, کیسے بخش دیے جائیں؟ پہلے سے ارادہ کیے بیٹھے ہو کہ میں کل بھی گناہ کروں گا. جیسے ہمارے بعض دوست ہیں باپ کے ساتھ ہیں, اب چونکہ موقع ہے شب قدر کا, اور میں چاہوں گا کہ آپ کی جتنی مشکلات ہوں آپ پروردگار عالم کے حضور کے مولا کے صدقے میں حل ہو. مثلا اگر کسی نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں کل کی نماز تو قضا کروں گا, آج خدا اس کی دعاؤں کو قبول کر لے گا؟ کیسے قبول کریں گے؟ یعنی بالکل ایسا ہے جیسے ایک آدمی ہدیہ میرے پاس لے کر آیا ہے, ایک ہاتھ میں تحفہ دیتا ہے اور وہ تحفہ دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے کہہ رہا ہے یہ چھڑی دیکھ رہا ہے نا, اس سے ماروں گا, تحفہ لوں یا نہیں لوں؟ کیوں لوں؟ یہ ایک ہاتھ سے تحفہ دے رہا ہے, دوسری طرف سے کہہ رہا ہے میں تجھے اذیت دوں گا, میں کیوں؟ تحفہ کس بات کا ہے؟ تحفہ خوش کرنے کے لیے تھا, دوسری طرف سے کہہ رہا ہے میں اذیت دوں گا. آج رات کہہ رہا ہے اے خدا میں تیرا بندہ ہوں, میں بندہ بنوں گا اور یہ طے ہے کہ میں کل تیرا گناہ کروں گا. یہ کیسی بندگی ہے بھائی؟ اس بندگی میں کیسے جزا ملے گی؟ بس آپ کچھ کمانا چاہتے ہیں, آپ واقعا شب قدر کو سمجھتے ہیں, اہمیت دے رہے ہیں, جیسے ملا حدیث ازواری پورے سال اہمیت دی, پورے سال اعمال انجام دی, آپ نے واقعا کچھ کام کرنا ہے. سب سے پہلا کام یہ کیجئے, جتنے بھی زندگی کے اندر گناہ ہیں انہیں ترک کرنے کا ارادہ کریں, اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی دعائیں کریں کہ خدا ان دعاؤں کے صدقے میں آپ کے اندر گناہ ترک کرنے کا ارادہ ڈال دے, یہ ہو سکتا ہے.
محمد والے محمد بلند سلوات.
لیکن اگر مخالف ارادہ لے کر بیٹھے ہیں کہ نہیں گناہ تو اپنی جگہ پہ رکھوں گا, پھر کچھ نہیں ہوگا. پھر زندگی نہیں بدلے گی. اور ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا, آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں شب قدر نے میری آخرت بدلی یا نہیں بدلی. ایک تو ایک غلط فہمی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چاہوں, ابھی کچھ دن پہلے دبئی میں تھا, وہاں پر کچھ دوست احباب ہمارے جنہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں تو کہیں اور خدا بھیج ہی نہیں سکتا, تو ہمیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے, انہوں نے طے کیا. اچھا ان سے کبھی بھی بات کرنا کہ بھائی کوئی چانس ہے کہ خدا جہنم میں, نہیں نہیں کوئی چانس نہیں, جنت میں ہی جانا ہے. اچھا اتفاق شب جمعہ تھی, میں وہاں پہ درس دینے کے لیے بلایا, ہم درس دینے پہنچے, پتا چلا جوشن کبیر ہو رہی ہے, ماشاء اللہ جزاکم اللہ, جوشن کبیر ہم نے بھی پڑھ لی. اس کے بعد جب درس دینے لگے تو ہم نے کہا بھائی یہ تو بڑا عجیب کام ہو گیا, آپ نے ہزار دفعہ یا 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 کہہ کر خدا کو پکارا ہے, یا اللہ یا رحمان یا فلاں فلاں, ایک ہزار دفعہ آپ نے یا کہہ دیا, سو دس دس ہزار دفعہ, ہزار دفعہ یا کہہ کے مانگا کیا ہے. بھائی میں آپ سے کہوں نا یا احمد یا حامد یا محمود, صحیح ہے, یا تو مانگنا نہیں ہوتا نا, یا تو پکارنا ہے. بس میں کہوں حامد کے بیٹے, احمد کے بھائی, ساتویں کلاس کے طالب علم, فلاں کرنے والے, یہ تو ساری باتیں ہو گئی. اب وہ آ کے مجھ سے کہے گا کہ یہ دس دفعہ تو تم نے بلا لیا, یہ بتاؤ کام کیا ہے, یا یا کیا ہے, کام کیا ہے, یہ کیا ہے. آپ نے ہزار دفعہ کا جوشن کبھی میں یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں, اب وہ یا پوچھے گا بھائی کام کیا ہے, تو کام یہ ہے خلصنا من النار یا رب, اے پروردگار آتش جہنم سے نجات دے دے. تو میں نے ان دوستوں سے کہا کہ احسان محترم آپ تو کہہ رہے تھے کہ آتش جہنم میں جانے کا چانس ہی نہیں ہے, تو یہ ہزار دفعہ خدا کو بلا کر پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں آتش جہنم سے نجات دے, آپ تو کہہ رہے تھے چانس ہی نہیں ہے. اب ایک اور بات بتاؤں, نہ صرف یہ کہ چانس نہیں ہے, اہل بیت نے کہا سب سے پہلے اس کو مانگو, سب سے پہلے اس کو مانگو. اب آپ دیکھیں ابھی اگر کوئی واجب نماز کے بعد آپ فارغ ہوتے ہیں تو ایک دعا سب مساجد کے اندر پڑھی جاتی ہے, یا علی ہو یا عظیم یا غفور ہو یا رحیم. اچھا اس میں سارا یا یا چل رہا ہے, یا علی ہو یا عظیم یا غفور ہو یا رحیم انت رب العظیم الذی لا یلحق مثلہ شیء, کوئی چیز نہیں مانگی ہے. مانگی کیا ہے, فکاک رقبتی من النار, اے پروردگار میری گردن کو آتش جہنم سے نجات دلا دے. پہلی چیز جو مانگنے کی ہے وہ یہ مانگنے کی, خدایا اس آخرت کے امتحان میں 33 نمبر دلا دے, وہاں سے یہاں آ جائیں, پھر باقی چیزیں مانگیں گے, پہلے وہ 33 نمبر مل جائیں, پاسنگ مارکس تو وہاں سے تو نکلے کسی طریقے سے. اب آپ دیکھیں نا ہم یہاں پہ تشریف فرما ہوئے, کم از کم اتنا تو چاہیں گے کہ وہ اس وہاں سے تو معاملہ ختم ہو پائے. اگر وہی چاہیں گے کیا گناہ کے ساتھ ہو سکتا ہے, نہیں ہونا, طے شدہ باتیں نہیں ہونا. آپ نے اپنے مقدر کو تبدیل کرنا ہے, آپ نے آخرت کے اوپر ایک اثر ڈالنا ہے, کم از کم اثر آپ یہ چاہتے ہیں آتش جہنم سے نجات ملے. اچھا اب مجھے یہ کیسے پتا چلے کہ شب قدر میں میری دعا پوری ہوئی یا نہیں ہوئی, پوری رات میں کروں گا دعا, صبح کو جب سب کچھ ہو جائے گا تو اب میرا دل چاہتا نا کہ بھائی مجھے بھی تو کچھ احساس ہو کیا ہوا ہے. بچوں کا آپ امتحان لیں, تین تین گھنٹے کا پیپر لیں, بعد میں کیا ریزلٹ اناؤنس نہیں کریں گے, تو پاکستان کی سپریم کورٹ تھوڑی ہے, اللہ کا نظام ہے بھائی, کوئی نتیجہ تو دو. آپ کو نتیجہ چاہیے نا, اچھا وہ نتیجہ کیا ہے, آپ کو نتیجہ چاہیے, آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ جو آتش جہنم سے نجات ملی یا نہیں ملی. ابھی خصوص جو شب قدر آپ کی دنیا میں آپ کی زندگی تبدیل کرے وہ آخرت میں آپ کی تقدیر کو تبدیل کر دے, اور جو شب قدر آپ کی دنیا میں آپ کی زندگی تبدیل نہ کر سکے اس کا مطلب ہے آخرت میں بھی کوئی اثر نہیں دے گی. شب قدر آپ کی دنیا کے اندر زندگی تبدیل کرے گی, پھر آخرت میں زندگی تبدیل ہوگی. یعنی آپ نے شب قدر گزار لی, کل آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں بڑھی, کوئی برائی کم نہیں ہوئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال کوئی چیز حاصل نہیں ہوگا. شب قدر منانے کا صحیح فرق آپ کو اس وقت ملے گا, اس کام کو سب سے زیادہ سوچتے ہیں, ایک دفعہ ضرور بھیجے گا محمد والا بس اللہ نے مطلب کچھ چیزوں کو جو اب تک عرض ہوا جمع کریں. پہلی بات یہ ہوئی شب قدر منانے چاہتے ہیں, شب قدر کے اعمال انجام دینا چاہتے ہیں. پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ گناہوں کی استغفار کرنی ہوگی. گناہوں کی استغفار میں نے کہا کچھ ہلکے گناہ, کچھ گہرے گناہ اور کچھ بہت گہرے گناہ. ان تمام کا حل یہ ہے کہ ان گناہوں کی پاکیزگی کا وعدہ کر دیا جائے. نماز فجر کی وقت پہ نہیں پڑھتا, ابھی سے عہد کر لے کہ خدایا کل سے صحیح ہو جائے. ماہ رمضان میں تو ویسے بھی صحیح ہو جاتا ہے, ماہ رمضان یہ بات کا مسئلہ ہے. وہ ہمارے استاد کہتے تھے یہاں کچھ لوگ ہیں جو شوالی مسلمان ہیں. شوال کے مسلمان ہوئے ہیں نہیں ہوئے, رمضان میں تو سب مسلمان ہیں, شوال میں مسلمان ہو گئے نہیں ہوگا یہ مشکل. یہاں پہ تو سب کچھ صحیح ہے, ماہ شوال میں کیا ارادے. بس پہلا کام یہ کرے جتنے زندگی میں گناہ ہیں ان گناہوں کو نکالنے کا عہد کریں, ورنہ شب قدر کی وہ برکت نصیب نہیں ہوگی. جو حقوق انسانوں کی زندگی میں اپنے اوپر باقی ہیں ان کو آج ہی رات عہد کر لے کہ خدایا میں نے ادا کرنا ہے, مجھے ادا کرنا ہے. یاد ہے ہم اس زمانے میں جب طالب علم کے زمانے میں حکومت ہوا کرتے تھے تو ہم بعض لوگوں کی پریکٹس یہ دیکھتے تھے کہ وہ شب قدر سے پہلے بیلنس خود کلیئر کر لیتے تھے. کہتے تھے بھائی کسی کا پیسہ ہماری گردن پہ نہ ہو. کیوں؟ کہتے تھے شب قدر آنے والی ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ پہلی ماہ رمضان کو خمس نکال دیتے ہیں, کہتے ہیں پہلی رمضان کو خمس نکلا ہوا تاکہ مال میں کوئی اور چیز باقی نہ رہے, پاک صاف مال. رمضان صحیح گزرنا چاہیے, شب قدر پاکیزہ ہونی چاہیے, مال جو جس کا حق ہے. اگر ابھی رابطہ نہیں بھی ہو سکتا تو اس کی تلافی کا ارادہ پہلے سے کر لیں. بس ہم کوئی ناراض ہے آپ سے, طے کر لیں گے ٹھیک ہے اب اس کو خوش کرنا ہے. رات میں تو کال نہیں کر پائیں گے, نہیں مل پائے گا, کوئی بات نہیں, ارادہ کر لیتے ہیں کہ بس کل کرنا ہے انشاءاللہ, جیسی فرصت ملے گی کرنا. یہ تمام ارادے آپ اپنے اندر کر لیں. دوسرا معاملہ کیا ہوا, یہ عرض ہوا کہ اگر شب قدر زندگی تبدیل نہیں کر سکی دنیا کے اندر, اس کا مطلب ہے آخرت بھی تبدیل نہیں کرے. اپنی زندگی کو تبدیل کی, ارادہ کر لیجیے اپنے کیا نیکی انجام دیں گے. خدا نمتاب کے سامنے اپنی نیکیوں کا عہد کیجیے کہ خدایا اس نیکی کو انجام دینا چاہتے ہیں, اب مانگنے کی کوشش کیجیے. یہ جو دو چیزیں آپ کو بتائیں یہ مانگنے کا مقدمہ ہے, اب مانگنے کی کوشش کیجیے. اب گفتگو یہاں پر آئے گی مانگیں تو کیا مانگیں. قانون ہمارے پاس ہونا چاہیے, مانگنے کا قانون کیا ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت اچھا کام یہ ہو گیا, ایک دفعہ ضرور سوچیں اگر اہل بیت کی دی ہوئی دعائیں ہمارے پاس نہ ہوتی جو انہوں نے ہمیں لکھ کر دے دی, اگر یہ نہ ہوتی تو نقصان کیا تھا. اس سے ہمیں ایک نقطہ ملے گا. فرض کیجیے کوئی دعا نہیں ہے ہمارے پاس, یہ علی ہو یا عظیم نہیں ہے, جوشن کبیر نہیں ہے, یس تشیر نہیں ہے, دعائے کمیل نہیں ہے, دعائے توسل, کوئی دعا نہیں ہے ہمارے پاس. اب کیا ہوتا ہے, اب صرف ایک مشکل پیش آتی ہے, ایک بے ادب خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے اسے نہیں معلوم بولنا کیا ہے, مصیبت یہ فکر. اب جو کمال ہے وہ یہ ہے اس بارگاہ کے تمام تقاضے جاننے والا یہ بتا رہا ہے تمہیں کہنا کیا ہے. آشنا ہے بارگاہ احدیت کو پہچاننے والے اہل بیت نے ہمیں بتا دیا ہے ادب کیا ہے بولنے کا, بولنا کیا ہے. ورنہ ہمیں کیا پتا کیا بولنا تھا, ہم بے ادب وہاں پہنچ بھی جاتے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہنا کیا ہے. انہوں نے بتا دیا, بس ہمارا کام آسان ہو گیا. دوسروں کے ساتھ مشکلات میں سے ایک مشکل یہی ہے انہیں نہیں معلوم اصل زندگی میں کرنا کیا ہے. ہمارے ساتھ ایک مشکل حل ہے, اہل بیت نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے. اچھا ان دعاؤں کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے, ان دعاؤں کے اندر ہمارے آئیڈیل سیٹ ہوئے ہیں. آئیڈیل سیٹ ہوئے میں کیا مطلب, زندگی میں کس راستے پر چلنا ہے وہ بھی ان دعاؤں نے بتایا, اس راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں وہ بھی ان دعاؤں نے بتایا, سب کچھ دعاؤں کے اندر آ رہا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کسی مشکل میں پڑ گیا, خود میں تھا, بہت ڈسٹرب ہوا تھا, بہت میرا ذہن مشوش تھا. ایک جگہ مغرب کی نماز پڑھنے گیا تھا, وہاں پہ دیکھا کہ بہت پرہیزگار امام جماعت تشریف فرما تھے, شکل سے لگ رہے تھے کہ ماشاءاللہ بہت متقی پرہیزگار انسان. تو میں نے کہا دل پریشان ہے نصیحت حاصل کرنے کے ان کے پاس چلا گیا. تو میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا بہت پریشان ہوں, مجھے بھی کوئی میرے لیے کوئی نصیحت کریں تاکہ میرا دل تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے. اسے کہنے لگے اہل بیت کی روایتیں اور اہل بیت کی دعائیں ان کو غور سے پڑھیں. کہنے لگے زندگی کی ساری مشکلات کا حل اہل بیت کی روایتوں کے اندر ہے. ان کی دعاؤں کو غور سے پڑھو, ان کو سمجھ سمجھ کے پڑھو, تمہاری زندگی کی مشکل حل ہو جائے گی. سب کچھ اسی میں. اب ہے ہمارے پاس, اب ایک مشکل ہے, مجھے یہی نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب مشکل یہ, اب دیکھیے کتنے مرحلے طے ہو کر بھی یہاں تک آیا ہے. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. 1400 سال پہلے اہل بیت دنیا میں تشریف لائے, ظاہری زندگی گزاری, ان کے اصحاب کے سامنے کچھ روایتیں, کچھ دعائیں بولی گئی, مصیبتوں سے انہوں نے وہ روایتیں لکھی. پھر دشمنوں نے ان کے اوپر حملے کیے, ان کی زندگیوں کو سختی میں ڈالا, بہت ساری روایتیں اور دعائیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں. بڑی مصیبتوں سے کچھ روایتیں کچھ دعائیں بچ گئیں. وہ جو دعائیں بچ گئیں وہ کبھی کسی کے گھر میں رکھی تھی, کبھی کسی کے گھر میں پڑی رہی, ایک جگہ جمع نہیں ہو سکی. سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد مختلف علماء نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ان ساری روایتوں کو جمع کر کے کتابوں کے اندر لکھ لیا. 20-20 جلد کی کتاب, 40-40 جلد کی کتابوں کے اندر وہ روایتیں آ گئیں. پھر کچھ علماء نے ان 30-30-20-20 جلدی کتابوں کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان دعاؤں کی روایتوں کو جمع کیا, ان دعاؤں کو علیحدہ کتابوں کی شکل دے دی. سینکڑوں سال تک یہ کام ہوتا رہا, یہاں تک کہ آج سے 100 سال کے قریب پہلے شیخ عباس امی نے مفاتیح الجنان لکھی. ایک کتاب 1300 سال کی محنتوں کا نچوڑ مفاتیح الجنان ہمارے پاس آ گیا. اچھا لکھنے والا کتنا پرہیزگار ہے. دیکھیں کوئی مجھے واقعہ نہ بتاؤں نا تو میں کہوں گا شیخ عباس کو بھی بہت پرہیزگار ہونے چاہیے. کیوں؟ ان کی لکھی ہوئی دعا کی کتاب اس وقت پورے دنیا تشیع کے اندر, پوری دنیا کے شیعوں کے پاس سب سے بڑی دعاؤں کی کتاب یہی ہے. شیخ عباس قمی نے فارسی میں لکھی تھی, اس کا انگلش, اردو, عربی ترجمہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پڑھا ہے. اس کا مطلب ہے پوری دنیا کی شیعوں تک پہنچ گیا. جہاں جاتے ہیں یہی دیکھتے ہیں, عرب میں جاؤ, عجم میں جاؤ, مغرب میں, مشرق میں, شیعہ ہوں گے مفاتیح الجنان سے استفادہ ہو رہا ہے. 1300 سال کی محنتوں کے بعد یہاں تک پہنچے. خود کتنے پرہیزگار تھے, عجیب پرہیزگار انسان تھے. شیخ عباس قمی قوم کے ایک مدرسے میں پڑھتے تھے, وہاں کا ایک حاکم آیا, اس کے سامنے کسی نے تعریف کی شیخ عباس قمی کی, کہا یہ جوان ہے, اس زمانے میں جوانی کے عالم میں تھے, کہا یہ جوان ہے, انتہائی پرہیزگار ہے, بہت متقی ہے. اس نے کہا میں ایسے نہیں مانتا, میں امتحان لوں. لوگوں نے کہا اس کو آزماؤ, یہ بہت پرہیزگار ہے. کہنے کا ٹھیک ہے. ایک رات کہیں بہت سخت بارش ہو رہی تھی, سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر, کمروں کے اندر, کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں. شیخ عباس قمی اپنے حجرے میں تنہا تھے, ایک عورت کو ان کے پاس بھیجا. کمرے میں آئی, دروازہ کھٹکھٹا کے اندر آ گئی. شیخ عباس قمی طالبے حیران رہ گئے, کہنے یہ عورت کیسے اندر آ گئی. بہت اس سے کہا تم کیسے اندر آ گئی, تمہیں مدرسے میں کس نے آنے دیا؟ اس نے کہا نہیں میں تو آ گئی بس. کب جاؤ وہاں؟ کہیں نہیں باہر نہیں جاؤں گی, میں یہی رکوں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں طالب علم ہوں, میری عزت ہے. کہنے نہیں تم بھی نہیں جاؤ گے, میں بھی نہیں جاؤں گی, باہر جاؤ گے سیکھنا شروع کر دوں گا, تم بھی یہیں بیٹھے, کوئی کہیں رہے. شیخ عباس قمی جوان آدمی بےچارے تنہا ایک کمرے کے اندر اس عورت کے ساتھ. شیطان اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے. روایتوں میں لکھا ہوا ہے بدترین جگہ جہاں پہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے وہ وقت ہے جب ایک جوان ایک کسی اور جوان عورت کے ساتھ موجود. شیخ عباس قمی نے دیکھا کہ نہیں یہ معاملہ کچھ اور ہے, یہ شیطان نے میرے اوپر کوئی حملہ کیا ہے اور بہت سخت امتحان میں. کہا ٹھیک ہے میں امتحان دوں گا. اب وہ عورت وہاں بیٹھی رہی تو ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے. شیخ عباس قمی نے کہا کہ میں مومن آدمی ہوں, میں تیرے گناہ میں نہیں پھنسوں گا. کہنے کہ دیکھ میں تیرے سامنے حربے استعمال کرتا ہوں. کہنے کہ ٹھیک ہے دیکھو. کوششیں کرتی رہی شیخ عباس قمی نے توجہ نہیں دی. صبح ہو گئی, صبح جب آئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. شیخ عباس قمی کی چار انگلیاں جلی گئی تھی, چار انگلیاں جلی گئی. جتنی دیر میں وہ کوشش کرتی تھی کہ ان کے سامنے کوئی حربہ استعمال کرے گی چراغ پہ انگلی جلاتے رہتے تھے اور اپنے آپ سے کہتے تھے دیکھ عباس قمی اگر اس آگ کو برداشت نہیں کر پا رہا تو اس آگ کو یقیناً برداشت نہیں کر سکتا. یہ شیخ عباس قمی ہے, یہ شیخ عباس قمی. تب یہ کتاب پھیلی ہے. اتنی پرہیزگاری ایک آدمی نے دکھائی ہے تب یہ کتاب بنی ہے، ورنہ نہیں بن سکتی تھی. پھر یہ کتاب بن گئی 1300 سال پہلے، ہم اور اپنے جانتے تھے یہ کیا ہے، ہمیں کیا پتا شیخ عباس قمی کون ہے، مفاتیح الجنان. میں اپنے بچپن کا بتاؤں، مجھے اپنے بچپن میں دعائے ندبے کا نام یاد نہیں تھا، میں نے اپنے بچپن میں دعائے ندبہ نہیں سنی تھی. پہلی دفعہ 1984 میں جب ایران گیا ہوں تو جس دن پہنچا تھا ایران اس کا اگلے دن جمعہ تھا، جس دن مدرسے پہنچا اگلے دن جمعہ تھا، اگلے دن یہ دعا شروع کی تو میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دعائے ندبہ دیکھی. میری عمر اس وقت 17.5 سال تھی اور میں انچولی میں رہا کرتا تھا، کہیں دور افتادہ جگہ پہ بھی نہیں رہتا تھا، اتنی بے کسی کا عالم تھا ہمارا. کب کی بات بتا رہا ہوں؟ 24 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. 24 سال پہلے 17 سال کی عمر کے جوان کو دعائے ندبہ کا نام نہیں پتا تھا، جبکہ میں ٹھیک ٹھاک مثلاً اپنے جوانوں کے درمیان مذہبی سمجھا جاتا تھا. تو ہم لوگوں کے درمیان یہ دعائیں نہیں تھیں. دعائے کمیل کون پہچانتا تھا 30 سال پہلے؟ مجھے نہیں، میں نے خیال کوئی جانتا ہوں. مثلاً میری عمر اس وقت 41-42 سال ہے، مجھے نہیں یاد 10 سال کی عمر میں پہلے میں دعائے کمیل جانتا ہوں. ہاں جب انقلاب آیا اس کے بعد مختلف باتیں سننے کو ملی تو اس میں ایک دعائے کمیل سننے کو ملی تھی. کچھ چیزیں ہم لوگ جانتے تھے، باقی کچھ نہیں جانتے تھے. میں نے کہا دعائے ندبہ تو بالکل نہیں جانتے تھے. 100 سال پہلے مفاتیح الجنان لکھی، 70 سال سمجھنے پہلے 70 سال تک یہ کتاب پڑھی رہی، ہمیں خبر نہیں تھی، ہمیں خبر نہیں تھی. پھر یہ آہستہ آہستہ کچھ برکتوں کے نتیجے میں یہ کتاب ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی. اب یہ کتاب آ گئی ہے، اب یہ دعائیں ہمارے درمیان ہیں. روشن کبیر، مفاتیح الجنان ہم پہچانتے ہیں، دعائے ندبہ ہمیں پتا ہے، دعائے کمیل ہمیں پتا ہے. اب بس ایک کام رہ گیا ہے، بلکہ دو کام رہ گئے. اب ہم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، مانگنا ابھی بھی شروع نہیں کیا. اب یہ کام کرنا ہے. 1400 سال کی محنت سے کم محفلوں تک تو آ گئی. 1400 سال پہلے تک تو کاغذوں میں تھی، اب 1400 سال کی محنت سے کم مجلس محفل میں آ گئی ہے. اب دو کام رہ گئے ہیں، اب اس کو پڑھنا ہے، پھر مانگنا ہے، اور مانگنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے. اب یہ دو کام باقی ہیں. ابھی آپ یہاں بیٹھیں گے، آپ پڑھیں گے، آپ مانگیں گے نہیں، مشکل ہے. ابھی آپ پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی دعائے جوشن کبیر پڑھی تو کیا کچھ مانگیں گے آپ اس میں سے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس میں لکھا تھا، یا عمادہ من لا عماد لا، یا ذخرہ من لا ذخرہ لا. آپ کو کیا پتہ چلا؟ کچھ بھی نہیں. اب پڑھتے چل جائیں گے تو ابھی پڑھنے کی باری آ گئی ہے. چلو 1400 سال میں اتنا کام تو ہو گیا نا، پڑھنے کی باری تو آ گئی. اب اس کو سمجھ کر مانگنا ہے اور اگلے مرحلے میں اس پر عمل کرنا ہے. ابو عمدہ سومالی ہے، ذخیرہ ہے اہل بیت کی تعلیمات کا. کسی کو کیا پتا؟ کسی کو کیا پتا ابو عمدہ سومالی کیا ہے؟ جو ایسے نے کبھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تیز تیز سے یا 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 کر کے پڑھ لے گا، آخر میں لوگ ایک دم سے چیخ کر کہیں گے خلصنا من النار یا رب. نہ ان کو یہ پتا ہوگا کہ یہ اصل جملے کا مطلب بھی بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. کیا لا الہ الا انت، کسی کو کیا پتا؟ ایسا کوئی جب کہہ رہا ہوتا تو پکار رہے ہوتے ہیں. کم سے کم اتنا ہی کر لو، وہ 10 جملے سمجھ میں نہیں آئے یا کر کے. یہ جو یہ کہہ رہے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من، اس کو ہی پکار کے کہہ لو، اس کو دل سے کہہ لو، اس کا تو ترجمہ جاننا کوئی مشکل کام نہیں. کچھ تو ہو کہ جس میں طاقت نظر آئے، خدا کو نظر آئے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، میرے لیے کچھ کر رہا ہے. اس شب قدر کو مفید بنایا، کرامت بنایا. بس پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ گناہوں کو صاف کرنا. دوسرا مرحلہ جہنم سے آزادی چاہیے. تیسرا مرحلہ دعاؤں کو کچھ سمجھ کے بولنا، کچھ سمجھ کے بولنا، اللہ سے رابطہ لگانا. آپ جتنی دعائیں کریں، جتنے اعمال کریں، یہ سب کریں توجہ کے ساتھ کریں. یوں سوچ کر کیجیے جیسے خدا دیکھ رہا ہے، خدا واقع دیکھ رہا ہے. ہم کہتے ہیں خدا خبیر و بصیر ہے، لیکن اس کی خبر رکھنے اور دیکھنے کو ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں. سوچیں کہ خدا دیکھ رہا ہے واقع. اچھا یہ ہو جائے، اس کے بعد بہت ساری چیزیں آپ کو سوچنی چاہیے، بہت ساری چیزیں مانگنے کے لیے پہلے سوچنی چاہیے. مانگیں گے کیا؟ ابھی تک ہم نے یہ بات نہیں کی ہے، مانگنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اہل بیت کی تعلیمات ہمارے سامنے آ گئی، ان کے اندر تذکرہ ہوگا، خبر کبھی ہوگا، قیامت کبھی ہوگا، سب مانگیں گے کیا؟ اب ایک بات عرض کروں گا، ایسی چیز مانگیے گا جو باقی بچ جائے. مثلا دیکھیں ہم مثلا یہاں کوئی بچہ بیٹھا ہو نا, اس بچے نے مثلا شام کے وقت کسی دکان میں کوئی بندوق لٹکی دیکھی ہو, صحیح. اب وہ شب قدر آ گئی, اس کے ماں باپ نے کہا بیٹا آج کی رات مانگنے کی رات ہوتی ہے, جو مانگتے ہو خدا دیتا ہے. اب وہ چپکے چپکے دل میں سوچے گا آج میں ساری رات عبادت کروں گا, وہ بندوق مانگوں گا. اب ہمیں کیا پتا بچہ دل میں کیا سوچ رہا ہے. اس نے ساری رات عبادت کی, صبح کو ماما نے پوچھا بھائی بیٹا تو نے کیا مانگا, میں نے بندوق مانگی. تو ماں اپنا سر پیٹ لیں گے کہ ابھی تجھے مانگنا تھا تو کوئی ڈھنگ کی چیز مانگتا ہے, تو بندوق مانگ کے آ گیا, یہ تو تجھے کل مل بھی گئی تو پرسوں ٹوٹ جائے گی, یہی ہوگا نا. اب وہ فرشتے ہمیں دیکھ کر یہ کہیں گے, مطلب میں فرشتوں سے کہوں گا اے فرشتوں مجھے ایک گھر دلا دو 500 گز کا, وہ فرشتے سب پیٹ نہیں گئے, بے وقوف انسان 500 گز کا گھر تو لے بھی لے گا تو 20 سال بعد تو نے قبر کے نیچے جانا ہے 1.5 گز کی ہے, 500 گز کا کیا ملنا. میں خدا سے کہوں خدا نا میرے بچے کو بڑی اچھی نوکری میں لگا دے, وہ فرشتے ہنس رہے ہوں گے ایسا بے وقوف آدمی, اس کو ابھی نہیں پتا کہ پرسوں مرنے والا ہے, بچے کی نوکری مانگ رہا ہے. جوان کہے گا خدا یا مجھے یہ کروا دے مجھے وہ کروا دے, خدا انہیں بتا گئے تجھے نہیں معلوم جب اوپر آئے گا تو جو تو نے مانگا اس میں سے کوئی ساتھ نہیں آئے گا, کچھ اور ساتھ آنا ہے, وہ مانگتا جو ساتھ لے کر آئے گا. اب آپ نے جو بھی مانگنا ہے نا وہ شوکیس کی بندوق نہ مانگ دیجیے گا, عقل مندی کی کوئی چیز مانگیے گا. اس طرح سے ہوا کہ علامہ نقل صاحب کا واقعہ بیان کرتے ہیں, اب ممکن ہے علامہ نقل نہ ہو کوئی اور عالم ہو, ہندوستان کا واقعہ ہے لکھنؤ کا. وہ شب قدر تھی, علامہ صاحب بھی تشریف فرماتے ہیں, نواب صاحب بھی جو علاقے کے تھے وہ بھی تشریف فرماتے ہیں. ان سب نے اعمال امال انجام دیے, بعد میں گھر کے باہر جہاں پہ اعمال انجام دے رہے تھے اس کے باہر میں ٹہلنے لگے, شب قدر تھی وہ ٹہل رہے تھے تو اچانک دیکھا جیسے آسمان پہ کوئی روشنی چمکی, تو نواب صاحب نے عالم سے کہا, کہنے لگا علامہ صاحب مجھے لگا جیسے قبولیت کا وقت آ گیا, کہا شاید ایسا ہی, کہا نے دعا مانگی, کہا میں نے دعا مانگی, ہم نے بھی مانگی. نواب صاحب نے کہا آپ نے کیا دعا مانگی, علامہ نے کہا پہلے آپ بتا دیجیے کہ آپ نے کیا مانگا, کہنے لگا میں نے مانگا ہے کہ اس سال میری آم کی آڑت اچھی ہو جائے. اچھا سبحان اللہ, آم کی آڑت اچھی ہو جائے کتنے عرصے تک چلے گا اس کا منافع, اگلے سال پھر دیکھیں گے آم کی حالت اچھی ہوئی یا نہیں, ایک سال اور کتنا چل رہا ہے. کہیں گے آپ نے کیا مانگا, کہیں گے میں نے خدا سے مانگا خدا یا علوم اہل بیت کو میری نسلوں میں قرار دے دے. دیکھا مانگنے کی چیز کیسی پائیدار باقی رہنے والی چیز مانگی, اپنے لیے مانگا نسلوں کے لیے مانگا اور وہ بھی کیا مانگا, فخر مانگ لیا, اہل بیت کی خدمت مانگ لی, یہ مانگا. تو بس چیز آخری بات یہ تھی جو مانگے تو کوئی ڈھنگ کی چیز مانگے, چھوٹی موٹی چیزیں مت مانگے. اچھا جب آپ کوئی بڑی چیز مانگیں گے نا تو وہ چھوٹی تو وہ یوں خود ہی دے دے گا, توجہ بھی نہیں دیکھا. آپ کے اندر بڑی چیز کیوں چاہیے؟ صاحب ایسا ہوا کہ وہ ایک بادشاہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا, ایک فقیر کھڑا تھا, تو وہ جو فقیر کھڑے تھے بہت سارے سب نے بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا, یوں کر کے ہاتھ پھیلایا, تو بادشاہ ایک ایک سکہ سب کو دیتے جا رہا تھا. ایک فقیر کے سامنے آئے نا اس نے ہاتھ یوں نہیں پھیلایا, یوں ہاتھ پھیلایا. بادشاہ نے کہا یہ کیا, کہنے لگا مجھے ہاتھ پھیلانا ہے, چلا گیا ہاتھ ملا چلا گیا. دوسرے فقیر اس کے پاس دیکھے احمق آدمی یہ تو نے کیا کیا, سکہ دے رہا تھا وہ کیوں نہیں جائے, کہ مطلب تم نے اس کا دیا ہوا لیا ہے, میں نے خود اس کو لیا ہے, خود اس کو لیا. ہم خدا سے اس کا دیا ہوا مانگ رہے ہیں, خود خدا کی محبت کیوں نہیں مانگ لیتے. اور وہ جو دیا ہوا مانگ رہے ہیں وہ بھی پست دیا ہوا مانگ رہے ہیں, جس کے لیے وہ کہتا ہے میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. ختم مرتبہ کی ایک روایت پیش آتا ہوں, فرماتے ہیں دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو نہ دیتا. اب ہم وہ مچھر کا پر مانگ رہے ہیں, امیر المومنین نے دنیا کو طلاق دی اور ہم خدا سے دنیا مانگ رہے ہیں. دیکھ رہے اسٹینڈرڈ ہم نے خراب کیا, اپنا معیار اپنا خدا گرا لیا. اچھا ہم خدا سے اونچی چیز مانگتے تو کیا ہوتا؟ خدا نمتاز فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کو وہ آخرت کی کھیتی دیتے ہیں, جو دنیا کی کھیتی مانگتا ہے ہم اس میں سے دیتے ہیں, پھر آخرت ہم سے کچھ نہیں دیتے. اللہ کا ارادہ اسی پر, اگر تم نے صرف دنیا مانگی ہے تمہیں دنیا ملے گی. وَمَّا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اس قسم کی آئے کریم فرما پھر آخرت میں اس کا کوئی نصیب نہیں. پھر دیکھیے دنیا مانگ تو دنیا پہ خوش ہے, اس بادشاہ سے سکہ مانگا, سکہ دیا اس نے کہا ٹھیک ہے جاننا میں جاؤں گا. اب ایک آدمی نے کہا نہیں مجھے آپ کی دوستی چاہیے. اب آپ دیکھیں ہم نے کیا مانگنا ہے, دنیا میں سے کیا مانگنا ہے. چلیے یہ ساری باتیں دنیا میں سے, دنیا میں سے خدمت مانگی, خدمت مانگی اس عالم کی طرح. اس نے کہا اللہ علوم اہل بیت کو میرے اندر قرار دے دے, پھر علوم سے کیا کرنا ہے, خدمت کریں. ہم اس سے دنیا میں اجر کیوں مانگیں, ہم آخرت میں مانگیں گے, وہ بھی اجر نہیں مانگیں گے, خدمت مانگیں گے, اجر وہ خود دے گا. خدمت کرنا مانگیں گے. مثلا ہم یہ مانگیں گے خدایا ہمیں اپنی راہ میں شہید ہونے کی سعادت دے دے, ہم شہادت مانگیں گے, جزا وہ خود دے گا, اجر وہ خود دے گا. ہم کہیں گے خدایا ہمیں اہل بیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے, ہم ان کی خدمت کی توفیق مانگیں گے, خدمت کرنے پر جزا وہ خود دے دے گا. عادل ہے, ظالم تھوڑی ہے, عدل کرتا ہے. طریقے ہیں مانگنے کے, آپ دیکھیے آپ کو کیا مانگنا ہے. ہاں دنیا میں سے کوئی چیز مانگنا چاہیں مانگیں, وہ احتیاط سے مانگیں, ڈر ڈر کے مانگیں. مطلب دنیا میں سے کوئی چیز مانگنی ہے تو آگے اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیں خدایا نہ بھی دے تو تیرے شاکر رہیں گے, نہ دے نا کیا ہے. مثلا آپ نے کہا خدایا مجھے لمبی عمر دے دے, مجھے کبھی اس دعا کا مطلب سمجھ میں بہت اچھا آیا نہیں ہے. لمبی عمر تنہا شاید کوئی بہت مناسب دعا نہیں ہے, اہل بیت جب بھی لمبی عمر کہتے ہیں آگے پیچھے کچھ اور ضرور کہتے ہیں. لمبی عمر مانگی پہ دے کہہ دیں فوراً, جو خدایا شہادت نصیب ہو کم پہ بھی صحیح ہے. کیا ہے مثلا کوئی دل چاہ رہا ہے یہ کہ خدایا دولت دے دے, چلیے چلیے آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ یہ بھی مانگ لیں, کہہ دیں مثلا کہ خدایا دولت دے دے, لیکن پھر فوراً یہ بھی کہہ دیں خدایا اس دولت سے اپنے دین کی خدمت بھی دے دیں, دولت میرے کام نہ آئے دین کے کام نہ آئے, یہ توفیق دے دیں. کیا آپ نے دنیا مانگنی ہے نا, مثلا کہہ دیں خدایا دنیا دے لیکن دنیا سے محبت نہ دے, دنیا سے محبت نہ کرے, کہیں میں دنیا میں نہ پھنس جاؤں. تو دیکھیں مانگنے کے ڈھنگ ہے, یہ سارے کے سارے انہی دعاؤں کے اندر آئے ہوئے ہیں جو ابھی آپ پڑھیں گے عربی, جس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا, اسی میں آئے گا. سب کچھ ذخیرے ہیں ہمارے پاس. فیضان محترم بہت بڑی رات آپ کے سامنے, ماشاء اللہ دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں اپنے لیے بھی مانگیں, دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں آپ کی ہماری زندگی بن جائے گی. دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں گے اپنے لیے بھی مانگیں گے. اچھا جو ہم نے 45 منٹ کام کیا یہ کیا ہوا؟ آج رات دعا مانگنے کی تھی درس کیوں کر دیا؟ ممکن ہے کوئی کوشچن میں بھائی دعا کی جگہ تھی. شیخ عباس کو میں نے لکھا ہے شب قدر کے بہترین عمل میں سے کسب علم ہے, شب قدر کا بہترین عمل علم حاصل کرنا ہے. ابھی تو کوشش ہے, یہی کوشش ہے کم سے کم وہ جو بہترین عمل ہے اس میں سے بھی کچھ ہو جائے اور باقی عمل تو ہم یقیناً انجام دیں گے. تو یہ ساری کوششیں کس لیے ہیں؟ خدا ایک دفعہ نظر بس کر دے, اور خدا کے تمام فیوز و برکات وقت امام کے ذریعے سے نازل ہوتے ہیں. ان تمام کاموں کے پیچھے اپنے وقت کے امام کو ذہن رکھیے. کی خدمت میں امام کے وجود مقدس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. جب میں اور آپ کہتے ہیں نا خوشنودی امام, ان کے دل کو واقعاً سوچیں, واقعاً سوچیں. مثلا میں یہ سوچوں میں نے آج پورا دن گزارا ہے, اس میں سے کون سے کام پر میرے مولا میرے عمل سے خوش ہوئے ہوں گے؟ جان بوجھ کر اپنی زندگی ایسی بنا دوں کہ میرے مولا میری زندگی سے خوش ہوتے رہے, اپنی زندگی میں سے وہ ساری خرابیاں نکال دوں جس کو دیکھ کر میرے مولا ناراض ہوتے ہوں گے. اب آپ کے لیے پیغام بہت واضح ہے, میں کوئی بات ڈھکا چھپا کے نہیں کہہ رہا, اپنے شیڈول کو دیکھیے. اپنے آپ سے پوچھے گا جب آپ ٹی وی دیکھتے ہوں گے مولا خوش ہوتے ہوں گے؟ کیسے خوش ہوتے ہوں؟ کوئی منطق نہیں کہہ رہی کہ ہمیں فحاشہ دیکھنا چاہیے، کوئی منطق نہیں کہہ رہی کہ یہ مصیبت ہمیں دیکھنی چاہیے، ہم کر رہے ہیں. اب بتائیے میں اور آپ اتنا چھپکار پکار کے کہتے ہیں خوشنودی ہے امام، خوشنودی ہے امام، اور خوشنودی تو اپنے اللہ کے اندر دیکھو، خوشنودی ہے یا نہیں ہے؟ دعا کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، درود بھی انہوں نے جو بھجوایا وہ اسی لیے بھجوایا تاکہ میرے اور آپ کا عمل امام کی خوشنودی کے سمت بڑھے، لیکن کرنا تو میں نے اور آپ نے ہے نا. وہ دیکھیے اتنی ساری باتیں ہوئی 50 منٹ کے اندر، ابھی جب میں خود دعا مانگنے بیٹھوں گا تو کرنا تو میں نے ہے نا، آپ نے تو میری جگہ نہیں کرنا، میں نے کرنا ہے جو ارادہ کرنا ہے میں نے کرنا ہے. اصل میں نے کہا خدایا میرے امام کو دل کو مجھ سے راضی اور خوشنود کر دے، عمل کون کرے گا؟ میں کروں، عمل میں کروں گا تب خدا میرے امام کے دل کو مجھ سے راضی اور خوشنود کرے گا. یہ سارے کام میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہیں، سب کام ہمارے ہاتھ میں. تو احسان محترم بہت توجہ کے ساتھ ان تمام باتوں میں توجہ کرنا، یہ خدا متعلق کے سامنے 10 نقاط کھول دے گا. علم مانگی، تقویٰ مانگی، پرہیزگاری مانگی، اللہ کی راہ میں جہاد مانگی. مجھے لگا کہ پورے اسلامی نظام کے اندر 3 چیزوں کی ویلیو ہے. سب سے اوپر تقویٰ، تقویٰ کی حیثیت، تقویٰ کیا ہے؟ خوف خدا، خدا کی خاطر کاموں کو انجام دینا، خدا کی خاطر کاموں کو ترک کر دینا. الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کی خاطر، دشمنی اللہ کی خاطر، یہ محبت، یہ تقویٰ. اس کے بعد علم، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے علم کے دریا اور سمندر بہا دیا، اس علم سے ہمارے پاس کیا ہے؟ سمت. تیسری چیز جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، نفس کے خلاف اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، اس کے دشمنوں کے خلاف، اسے معلوم. اور سب کچھ کرنا میں نے اور آپ نے اپنے امام کی رضایت کو طلب کی، وہ راضی ہو گئے زندگی آسان، وہ راضی ہو گئے آخرت بھی آسان، سب کچھ آسان. اور یہ سب ہمارے رب کے عمل سے تبدیل ہوگا. بس اپنے گناہوں کو ختم کرنے کا عہد کر لیجئے گا، کسی کے حقوق آپ کی گردن پر ہوں اس کو ادا کرنے کا عہد کر لیجئے گا، اللہ کی ذمہ داریاں جو آپ کے اوپر ہیں ان کو تمام کو ادا کرنے کا عہد کر لیجئے گا، تاکہ انشاءاللہ ان دعاؤں کے اندر کامیابی حاصل ہو. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار اس شب قدر سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار ہمارے دلوں کو اتنی پاکیزگی عنایت فرما کہ شب قدر کی فضیلتوں کو درک کر سکیں. اے پاک پروردگار جو ہماری ذات سے گناہ صادر ہوئے ہیں، پاک پروردگار اس سے پہلے کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں ان گناہوں کو مغفرت کے دائرے میں شامل فرما. اے پاک پروردگار ہم اور ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں. پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار اس شب کے اندر ان اعمال کو انجام دینے کی سعادت فرما جو تیرے لیے مورد پسند قرار پا جائے. اے پاک پروردگار وقت کے امام کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، نسلاً بعد نسلاً ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے راہ میں شہید ہونے کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم